اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین سامعین کرام. میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ پروگرام لیٹ سٹارٹ ہوا ہے. کچھ کنٹرول روم سے انفارمیشن آئی تھی, کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھی, تو اس وجہ سے پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا ٹائم پہ. تو انشاءاللہ ہم فوراً ہی اب جتنا ٹائم بچا اس میں پچھلے پروگرام کی جو گفتگو ہوئی تھی حضرت ابراہیم کے بارے میں, خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس طرح کی تفصیل میں جانا ہے. تو فوراً ہی اب میں قبلہ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم قبلہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی قبلہ, چونکہ ٹائم اب کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ فوراً ہی آپ کو دے دیتے ہیں پینل کے باب, ڈسکشن سٹارٹ کر لیں, لیکچر کو سٹارٹ کر لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للاہل التقوی والیقین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, اذ قال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال احد الظالمين. حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل نبی ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام میں جو مرتبہ حضرت ابراہیم کا ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 10 صحیفے عطا فرمائے. 56 دفعہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا نام مبارک آیا ہے, اور مختلف سوروں میں حضرت ابراہیم کا بہت زیادہ تذکرہ پایا جاتا ہے, اور اللہ نے ان کے متعلق جو ہے بہت زیادہ آیات استعمال کی ہیں, اور ان کے لیے بہت زیادہ القاب استعمال کی ہیں, اور بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وما کانا ابراہیم یہودیاً او نصرانیاً ولیکن کانا حنیفاً مسلماً وما کانا من المشرکین, کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, نصرانی بھی نہیں تھے, بلکہ حنیفاً مسلماً, وہ بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے مسلمان تھے. وما کانا من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے القاب دیے, ان کو عبد کہا, اور ان کو نبی کہا, ان کو رسول کا رتبہ دیا, خلیل کہا اپنا, اور انہیں امام کہا. یہ جو میں نے بھی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں امام کہا, اور خانہ کعبہ کی تعمیر ان سے کروائی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ان تمام آیات کی مختصر سی, کیونکہ آیات بہت زیادہ ہیں, میں نے جناب ابراہیم سے متعلق دیکھی ہیں قرآن کے اندر شاید 100 سے بھی زیادہ آیات, شاید اس سے بھی بہت زیادہ آیات جو ہیں جناب ابراہیم سے متعلق ہیں. اور اللہ نے جو انہیں القاب دیے ہیں, میں ان چند القاب سے متعلق آج تھوڑا سی ایک آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا قرآن کریم سے, کیونکہ ہم نے انبیاء قرآن اس پروگرام کا نام رکھا. انا ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. تو سورہ نحل میں آیت نمبر 120 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم ایک امتن قانتن, خود ایک امت, یعنی ایک آدمی ایک امت ہے. اس کے مختلف وجوہ ہیں کہ بعض کا ایک آدمی کا اتنا وجود مؤثر ہوتا ہے کہ وہ امت کے برابر ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ مسلمان تھے یعنی اللہ پہ ایمان رکھتے تھے, تو اس وقت جب انہیں جلایا جا رہا تھا تو اس وقت کوئی بھی اس وقت مسلمان نہیں تھا. یہ البتہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, یہ میرے دل کے جو اس میں آیا ہی بات, کیوں روزہ ہے ایسے جھوٹ بولوں, میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا یہ, لیکن اس وقت کیونکہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا, کوئی اہل ایمان نہیں تھا زمین پہ. ہم نے کل پیش کیا تھا کہ زمین نے کہا پروردگارا ایک ہی تو تیرا ماننے والا تیری توحید کا, وہ بھی اگر مارا گیا تو کیا ہوگا, تو اللہ نے کہا میں بچاؤں گا جب یہ مجھ سے مدد مانگے گا. تو اس وقت کوئی اور نہیں تھا, تو وہ ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے, خود جناب ابراہیم اکیلے ایک امت تھے, اور وہ بھی کیسی امت, امتن قانتا یعنی قناعت شعار امت تھی, یعنی ان کے اندر ایک قناعت پائی جاتی تھی. اور اللہ نے ان کو یعنی بہت زیادہ یعنی ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران میں نے فرماتا کہ ان اللہ صفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالم, کہ اللہ فرماتا کہ میں نے آدم کو چنا, نوح کو چنا. آدم و نوح ایک ایک آدمی کا نام لیا, لیکن جب جناب ابراہیم کی باری ہے تو کہا و آل ابراہیم, ہم نے ابراہیم کی آل کو چنا. وعلى عمران علی العالمین، اور آل عمران کو ہم نے پورے عالمین پہ فوقیت دی. تو جناب ابراہیم کے لیے بہت زیادہ آیات ہیں. ایک اور آیت میں پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں جو ہے وہ ان کی جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ آیات کے تھرو میں گزر رہا تھا کہ کون کون سی آیات کو میں جو ہے پیش کروں. تو یہ آیات بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر، ایک آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے متعلق کی ہے کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو سورہ نمبر 11 میں، سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. یہ اللہ نے الفاظ استعمال کیے جناب ابراہیم کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اور یہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 11 یعنی 11واں سورہ جو سورہ ہود ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ یہ 75 ہے. میں اس کی جلدی سے آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا. فلما ذهب عن ابراہیم الروح، تو یعنی جب فرشتے نازل ہوئے قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو اللہ نے بھیجا پہلے جناب ابراہیم کے پاس، کیونکہ جناب لوط جو ہیں وہ جناب ابراہیم کے ایک جگہ پہ لکھا بھتیجے تھے یا کزن تھے، اور ان کے ماتحت تھے، ایک ایسے نبی تھے جو ان کے ماتحت کام کر رہے تھے. تو اللہ نے جب قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو پتا تھا کہ جناب ابراہیم کو بڑا افسوس ہوگا کہ بھئی ابھی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، ہمارے اتنے زحمت ہے کہ اس کے باوجود بھی عذاب آ رہا ہے. تو اللہ نے کہا پہلے جاؤ جا کے اچھی خبر دے دو ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ ان کو جناب سارا سے بھی بیٹا دے گا. تو ابھی قرآن کریم جو ہے میں پیش کر رہا ہوں جلدی سے. فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط. وہ جناب ابراہیم جو ہے وہ مہمان بہت زیادہ پسند کرتے تھے، مہمان نواز تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. تو ہم نے ابراہیم کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجا بشارت کے ساتھ. بشارت کیا تھی؟ کہ یعنی بیٹا ہوگا آپ کے یہاں. تو فرشتوں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا سلام کا، اور جب وہ بیٹھے تو جناب ابراہیم گئے اور جا کے ایک عجل حنیذ یعنی ایک بچڑا جو ہے ذبح کیا انہوں نے اپنے گائے کا، وہ ذبح کر کے ان کے لیے بھون کے لے کے آئے. فلما را ایدیہم، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ان کے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ خوف تھا کہ کیا بات ہے، کھانا نہیں کھا رہے، کون لوگ ہیں، دشمن ہیں. قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہم سے خوف نہ کھائیں، بلکہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں عذاب کے لیے. اس کو ہم بعد میں پیش کریں گے جب حضرت لوط کا قصہ پیش کریں گے کل پرسوں میں، تو انشاءاللہ میں اس کو پھر پیش کر دوں گا. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تو کہا کہ ان کی اس وقت جو ہے وہ زوجہ بھی وہاں موجود تھیں، جناب سارا موجود تھیں جو جناب ابراہیم سے فرشتے بات کر رہے تھے، کیونکہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے، وہاں پہ انسان کی شکل میں تھے، تو اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام فوراً جو ہے وہ انہیں نہیں پہچانے کیونکہ وہ ایک نئے روپ میں آئے تھے. تو ان کی زوجہ جو وہاں کھڑی تھی فضحكت، وہ ہنسنے لگی، فبشرناها بإسحاق. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بشارت دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اسحاق کی بشارت دی. ہمیں وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ایک یعنی بیٹا نہیں بلکہ پوتا ہوگا یعقوب. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز. تو جناب ابراہیم کی زوجہ کہنے لگی کہ کیا اب میں بچہ پیدا کروں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. وہذا بحلی شیخن، میرا شوہر اتنا بوڑھا ہے. انا ہاذا لشیءٌ عجیب، یہ تو بہت عجیب و غریب چیز ہے. یعنی وہ پریشان ہوگا کہ اس بڑھاپے میں ایک تو بچہ پیدا کرنا، پھر اس کے علاوہ اس بچے کو بڑھاپے میں پالنا بہت زیادہ وہ ان کے لیے پریشان کن تھا جناب سارا کے لیے. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ کو تعجب ہو رہا ہے اللہ کے امر سے؟ اللہ جب حکم دے دے تو کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، آپ پہ اے اہل بیت آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، بے شک وہ حمید و مجید ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ، اب یہاں بہت سے ہمارے برادران اہل سنت اس آیت کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ زوجہ کو اہل بیت کہا گیا، بلکہ یہاں جو ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون اہل بیت میں ہوگا کون نہیں ہوگا. تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ خواتین اہل بیت میں نہیں ہو سکتی، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا خاتون ہیں لیکن اہل بیت میں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اہل بیت میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. رسول خدا نے چادر اڑانے کے بعد کہہ دیا تھا اللہم انہا ہا اولائے اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت. صحیح مسلم میں بھی یعنی اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث کسا، یعنی جو چادر اڑانے کے بعد رسول خدا نے پیش کیا. اب میں وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں، انفارچونیٹلی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. فلما ذهب عن ابراہیم الرو، جب جناب ابراہیم سے جب وہ رو ختم ہوا، وجاءت البشرى، اور ان کو بشارت آ چکی تھی بیٹے کی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگے بھی کہ قوم لوط پہ کیوں عذاب آئے گا، اور وہ فوراً تھوڑا مجادلہ کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود. اب یہ بہت ہی اہم آیات ہیں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے جو ہے وہ فرشتوں سے جو ہے ایک مجادلہ شروع کیا، مباحثہ شروع کیا، یعنی ایک بحث شروع کی، کیوں کیوں عذاب آئے گا. تو اب اللہ یہاں پہ جو جناب ابراہیم کی صفات کو بیان کر رہا ہے تو کہا انا ابراہیم لحلیم اواہم منیب، یہ تین الفاظ اللہ نے استعمال کیے جناب ابراہیم کے لیے، جس کے لیے میں نے ساری آیات کو پیش کیا کہ بے شک ابراہیم حلیم ہے، بردبار. بردبار یعنی جن کے اندر فوربیرنس، یعنی بہت زیادہ برداشت، یعنی ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں عذاب نہ بھیجو، بہت زیادہ برداشت ان کے اندر، قوت برداشت کا مادہ بہت زیادہ. اواہم منیب، یہ دو الفاظ اور اللہ نے یہاں پہ استعمال کیے اواہم منیب، اور یہ بڑے قابل غور ہے. منیبین یعنی انابت سے ہے، انابہ یعنی پلٹنے والے، اللہ کی طرف ہی توجہ رکھنے والے، اور اواہ تو یعنی یہ ان کی صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، انہیں شکر گزار قرار دیا، انہیں حلیم قرار دیا، انہیں امت قرار دیا، قانت قرار دیا، قنات شعر، اور یہ جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ قابل غور ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اواہ کہا. اور یہ یعنی بہت زیادہ باعظمت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اواہ یعنی جو بہت زیادہ اللہ کی مدح کرنے والا. سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس کے اندر میں جو دیکھ رہا تھا ڈکشنری ہے، میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہ رہا تھا. تو یہ اواہ سے ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے کہ جب انسان تمام سے امیدیں توڑ کر صرف خدا سے امید لگا لے، اسے کہا جاتا ہے اواہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یعنی ابراہیم جو ہے وہ ہم سے لو لگائے اور بہت زیادہ منیب ہماری طرف، اور پھر اللہ نے کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن هذا، اے ابراہیم اس بحث کو چھوڑ دیں، اس سے درگزر کر جائیں، اس کو بھول جائیں، اس سے اعراض کر لیں. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا امر آ چکا، یعنی عذاب جو ہے وہ آئے گا ہی. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان کے اوپر ایک نہ پلٹنے والا اللہ عذاب بھیج رہا ہے ان پہ، قوم لوط پہ. ولما جاءت رسلنا لوطا سی ابہم وضاق بہم ذرا وقال هذا یوم عصیب، پھر بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے جب اپنا عذاب بھیجا تو ہم نے لوط کو بتا دیا کہ یہاں یہ کیا ہوگا، اب تنگی آئے گی، اور ایک مرتبہ وہ فرشتے اس کو پورا اٹھا کے لے گا زمین کو اور آسمان پہ لے جا کے. بہرحال اس سے پہلے بھی سختیاں آئیں، جے میں انشاءاللہ جناب لوط کا جب واقعہ پیش کروں گا تو اس عذاب کی کیفیت کو پیش کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کی کتنی بشارتیں ان کو آئیں بیٹے کی، اس کے بعد پھر جب ان کو اس جناب اسحاق عطا کی، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور آج ہم اگر پیش کر سکیں جناب ذبح اسماعیل، تو ذبح اسماعیل کو اختتام پہ پیش کروں گا. میں نے یہ آیات جو تلاوت کی ہیں میں اس کو سب کو پیش کرنا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے میں جلدی سے کہ اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا مقام دینے کے بعد کہا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور ان کو جو بشارت ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور وعدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود، کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ آپ جو ہے ہمارے گھر کو صاف کریں گے، للركع والسجود، جو طواف کرنے والے آئیں گے، جو وقوف کرنے والے آئیں گے، جو رکوع کریں گے، سجود، ان سب کے لیے ہمارے گھر کو پاک کر دیں، گھر بنا دیں. ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، میں جلدی جلدی ان کو پیش کر دیتا ہوں. آیت نمبر 100 یعنی یہ پورے دو صفحات کے اوپر جناب ابراہیم سے متعلق اللہ نے آیات کو نازل کیا. یہ مجھے تقریباً سورہ بقرہ آدھے سے آدھا حفظ ہے, لیکن بعض کا جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر بھی کہتا ہے کہ میں کھول لوں, جب بیان کرنے لگتے ہیں تو بعض کا جو ہے وہ آیات ذہن سے اترنے لگ جاتی ہیں. تو یہاں بہت یہ خوبصورت انداز سے اللہ نے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا, ولن ترضا عنک الیہود ولا النصاریٰ حتی تتبع ملتہم, اے میرے حبیب یہ یہودی نصاری یہود و نصارہ یہودی عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں. اور بہرحال یعنی یہ بہت لمبی زیادہ بہت زیادہ آیات ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے فرماتا ہے کہ اور اللہ نے وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور ابراہیم کے رب نے ان سے آزمائش لی مختلف کلمات کے ذریعے, فَأَتَمَّهُنَّ, جناب ابراہیم اس میں کامیاب. قال انی جاعلک للناس اماما, اب دیکھیں مختلف جو ہیں وہ کیفیتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو پہلے آزمایا تھا, آزمائشیں دیں اور ان کو اپنا اب کہا, پھر نبوت دینے کے بعد جو ان کے زمانے میں نمرود تھا اس کے مقابلے میں لے کے آئے, جو ان کے زمانے کا فرعون تھا, کبھی اس کا مقابلہ کریں اس کو شکست دی, بتوں کو توڑا, بتوں کو توڑوانے کے بعد پھر نمرود کو شکست دی, اور اس کے بعد پھر بیت المقدس کہہ لیں کہ وہاں پہ فیملی تھی, اور پھر یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے بھیجا. اور اللہ نے جو ہے ان کو کہا کہ بھئی آپ کو ہم امامت دے رہے ہیں. امامت کب دی ہے؟ یہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کو ذبح کرانے کے لیے کہا, اور ذبح اسماعیل کا مسئلہ ہے, بعض لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا ہے. میں بس یعنی آج اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اسی کو صرف اگر میں بیان کر دوں دونوں چیزوں کو تو کافی. بعض لوگوں نے یہ اختلاف کیا ہے کہ یہ جناب اسحاق کو ذبح کرنے کے لیے کہا تھا, بعض نے کہا کہ جناب اسماعیل کو, کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نام نہیں بتایا, بس یہ کہا ہے. سورہ صافات کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے, سورہ صافات 37 سورہ ہے قرآن کریم کا, تو میں اس کا بھی جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ کہیں گے اتنے زیادہ آیات, اتنے زیادہ سورے, اتنے زیادہ حوالہ جات, تو سورہ یاسین 36 اور سورہ صافات 37 سورہ ہے قرآن کریم کا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 99 اور آنورڈز قرآن کریم کے اندر جو ہے سات سلام آئے, سات جو ہے وہ اللہ نے سلام بھیجے, سلام علی ابراہیم, ان میں سے ایک سلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا نام لے کے کہا, وسلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ و ہارون دونوں کو کہا, سلام علی المرسلین, سارے مرسلین کو سلام کیا, سلام قولم میں رب الرحیم, سورہ یاسین کے اندر آیا کہ جنت والوں کو ان کا رب جو ہے وہ سلام کرے گا, سلام ہیا حتی مطلع الفجر, سورہ انا انزلنا کے اندر کہا کہ شب قدر جو ہے وہ سلامتی ہے, سلام ہیا حتی مطلع الفجر, سلام یعنی ابھی میں نے مجھے نہیں یاد کیتے میں نے سلام پیش کر دیے, شاید 6 ہو گئے, ایک سلام اور ہے, سلام علی آل یاسین یا سلام علی الیاسین, سورہ صافات ہی کے اندر ہے کہ آل یاسین کے اوپر سلام. تو سلام علی ابراہیم سورہ صافات کی آیت نمبر 109 ہے. تو اس کے اندر کئی سلام آئے ہیں, سلام علی المرسلین بھی اسی سورہ کے اندر آیا, سلام علی یاسین بھی اسی میں آیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک آزمائش دی کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے, یہ کسی کو اس سے پہلے آزمائش نہیں دی گئی تھی, اس سے بعد بھی کبھی کسی کو نہیں دی گئی. اور اس کے بعد پھر وہ آیات میں دوبارہ واپس جاؤں گا جہاں پہ اللہ نے امامت ان کو عطا کی. تو وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم, آیت نمبر 83 کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور ان کے شیعوں میں سے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب نوح کے شیعوں کی طرف اشارہ ہے, کہ جناب نوح کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے شیعوں میں سے یا ان کے پیروکاروں میں سے جناب ابراہیم تھے. بعض ہمارے علماء نے بحث کی ہے کہ نہیں, یہاں پہ ضمیر پلٹ رہی ہے جناب امیر المومنین کی طرف, یہ تفسیر کی روح سے ثابت ہے کہ یہاں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جناب ابراہیم ایک بہت ہی پاک صاف دل کے ساتھ, قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے پاس آئے. اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون, کہ انہوں نے بھی یہ پورا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنے جو ہے رب سے کہا, اپنے رب کے کہنے پہ اپنے قوم سے کہا کہ بھئی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو اب بہرحال یہ جناب ابراہیم سے متعلق آیات ہیں, اور اس میں آگے جانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے یہ فرمایا, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے. تو یہ ذاہبن الربی یعنی یہ فزیکل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے جو اللہ کی طرف ہے، جو جناب ابراہیم نے جس طرح اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف ایک روحانی طور پہ ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے. رب حبلی من الصالحین، پروردگارہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عنایت فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلیم یعنی بردبار بیٹے کی بشارت دی. سورہ ہجر میں اللہ فرماتا ہے وبشرناہ بغلام علیم، ہم نے ان کو علم والے بیٹے کی بشارت دی. تو علماء کہتے ہیں شاید یہ دو جناب اسماعیل و اسحاق دو بیٹوں کی طرف اشارہ ہے، تو دو الگ الگ. بعض کہتے ہیں نہیں، جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، وہاں جہاں حلم ہوگا وہاں علم ہوگا. علم و حلم دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جب تک حلم یعنی بردباری اور فوربیرنس اور تحمل و برداشت نہ ہو تب تک علم نہیں آتا، اور اگر علم ہو اور حلم نہ ہو تو خود بخود علم چلا جاتا ہے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو ایک مرتبہ جب وہ بیٹا بالغ ہو گیا تو ایک مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. یہاں نام نہیں ہے کون. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب اسحاق کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق تھے. بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں جناب اسحاق کو ذبح کرنا چاہیے. فانظر ماذا ترى، آپ کی رائے کیا ہے بیٹا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزرے، آپ مجھے ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں پائیں. فلما اسلم وتله للجبین، دونوں نے تسلیم ہو گئے، دونوں تسلیم ہو گئے، یعنی باپ بیٹا دونوں تسلیم ہو گئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا. تو جناب ابراہیم بھی تسلیم ہو گئے، پروردگار میں بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں، اور بیٹے نے بھی قبول کر لیا ہاں مجھے ذبح کر دے. وانادینا ہو یا ابراہیم، اور ہم نے ندا دی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو حسن سلوک کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک یہی بہت بڑی آزمائش تھی، یہاں بلا آزمائش. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ با بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم محمد پسر. فارسی کا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اللہ اللہ باپ بیٹے کے کیا کہنا، باپ یعنی علی بن ابی طالب با بسم اللہ کا نقطہ ہے اور بیٹا ذبح عظیم کا مستحق ہے. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور ہم نے آخری جو امت ہے اس میں ان کو ان کی مثال ہم نے قائم کر دی، یعنی امام حسین علیہ السلام. وسلام علی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم پہ سلام بھیجا. وکذلک نجزی المحسنین، اور ہم سارے کے سارے نیک کام کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم ہمارے ایمان رکھنے والوں میں خاص بندے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی. اب اگر یہ جناب اسحاق کے متعلق ہوتا ذبح کرنے کا، تو پھر اللہ ان آیات کے بعد ذبح کرنے کے بعد کیوں بشارت دیتا جناب اسحاق کی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جناب اسماعیل سے متعلق ہے اور اس کے بعد بشارت دی جناب اسحاق کی. نمبر ایک دلیل. نمبر دو دلیل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا، دو ذبیحوں کا. تو کون ہے دو ذبیحہ؟ ایک ذبیحہ جناب اسماعیل اور دوسرے جناب عبداللہ، کہ جناب عبد المطلب نے بھی منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 میری زندگی میں جوان ہو گئے تو میں اپنا ایک بیٹا راہ خدا میں ذبح کر دوں گا اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی طرح. تو جب ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے، جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے ٹوٹل، جناب عباس و جناب حمزہ بعد میں پھر پیدا ہوئے، تو آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے کہ جب انہوں نے پھر نظر کی تھی تو انہوں نے 10 بیٹوں کا نام لکھے اس میں ڈال دیا قرے کے اندر، اور اس میں سے جب نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام آ گیا جو ان کے فیوریٹ بیٹے تھے. سب سے چھوٹے تھے 10 میں، جناب زبیر، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ، ایک ہی ماں سے تینوں بھائی تھے. تو اب ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے دوبارہ قرآن نکالا، پھر جناب عبداللہ کا نام آیا، پھر تیسری دفعہ جب نام نکالا پھر ان کا نام آیا. تو پھر کسی نے ان سے کہا، اور انہوں نے کہا کیا کہ یہ 100 اونٹ دے دیں بیٹے کی جگہ. اور پھر شریعت محمدی کے اندر یہی قانون بنا کہ اگر کوئی کسی قتل کر دے تو پھر اس کی جگہ پہ 100 اونٹ جو ہے وہ دیت دے گا. تو یہ دیت ہے، یہ جناب عبد المطلب نے قانون بنایا تھا جس کو اللہ نے امضا کیا. 5 قانون جناب عبد المطلب نے بنائے تھے جن کو اللہ نے شریعت محمدی کے اندر نافذ کیا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ بھی ایک بیٹا اپنے باپ کی کنیز سے بھی شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے بہرحال کچھ اور قوانین تھے کہ کچھ چیزیں جو انہوں نے حرام قرار دی، جیسے 4 مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے. یہ جناب عبد المطلب، بہرحال اب وقت نہیں رہا اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں. اب یہ آزمائشیں جب ہوتی ہیں تو آزمائشوں کے بعد قرآن میں آیت ہے کہ وجعلناہم ائمۃ امرنا یہدون بامرنا, اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہماری امر سے ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے. لما صبر وکانو بآیاتنا یوقنون, دو وجہ سے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور ہماری آیات پہ یقین رکھتے ہیں. تو ایک یقین کی منزل ہونی چاہیے امامت کے لیے, دوسرا صبر کریں جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان میں صبر کریں. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں, تو انہوں نے جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فیصلہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے. تو اللہ نے کہا ان جائلوں کا للناس امام, میں آپ کو امام بنا رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے, یعنی نبی بن چکے, رسول بن چکے, خلیل بن چکے, سب جب درجے پار کر گئے عبدیت کا, عبودیت کا, نبوت کا, رسالت کا, خلت کا, پھر اللہ نے آخر میں ان کو امامت دی. تو اس کا مطلب ہے امامت کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے. آخر میں یعنی ترقی کرتے رہے, جناب ابراہیم کو ایک درجہ ملا, دوسرا ملا, چوتھ, جب سارے رتبے ملتے گئے آخر میں اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم اب امام بنا رہے ہیں. تو اللہ نے جب ان سے یہ امامت کا رتبہ اب امام بنا دیا, تو امامت کا رتبہ آخری رتبہ, رسول خدا امام بھی تھے, نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, خاتم النبیین بھی تھے, سید المرسلین بھی تھے, اس لیے سارے انبیاء سے سب سے دنیا میں افضل ہیں اور ان کے پھر آل بھی افضل ہے کیونکہ ان سب کے پاس امامت ہے. یہ میں ابھی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں ہوں. تو اب لا ینالو عہد الظالمین, اس ایک آیت کے ٹکڑے سے علامہ طباطبائی نے امامت یا عصمت ثابت کی ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. کیسے معصوم ہونا چاہیے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا عہدہ کبھی بھی ظالمین کو نہیں ملے گا. اس آیت کے بعد چار دستوں میں لوگوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے آئندہ بھی ظلم کرے گا. ظلم کی تین اقسام ہیں. ان شرک لظلم عظیم, شرک یعنی غلط عقیدہ رکھنا, توحید کو نہ ماننا, یہ ظلم, لوگوں میں ظلم کرنا اور اپنے اوپر ظلم کرنا, گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم, تو کسی بھی طرح کا ظلم جو ہے وہ ظلم. اب اللہ فرما رہا ہے یعنی کہ لا ینال عہد الظالمین, یہ امامت کا عہدہ جو ہے کبھی بھی ظالمین کو نہیں ملے گا. تو چار حصوں میں لوگوں کو تقسیم کر سکتے. ایک وہ جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں, انہیں امامت نہیں مل سکتی. کچھ ایسے جو پہلے ظلم نہیں کر رہے تھے لیکن آئندہ ظلم کریں گے, انہیں بھی امامت نہیں مل سکتی. کچھ ایسے جنہوں نے پہلے ظلم کیا آئندہ ظلم نہیں کریں گے, انہیں بھی امامت نہیں مل سکتی, انہوں نے توبہ کر لی ہے, آئندہ ظلم نہیں کریں گے. لیکن ان کی زندگی میں ایک حصے میں ظلم کا اطلاق آتا ہے, اس لیے انہیں امامت نہیں مل سکتی. چوتھا طبقہ وہ جنہوں نے کبھی نہ پہلے ظلم کیا نہ آئندہ کبھی ظلم کرے, انہیں کو معصوم کہا جاتا ہے, جن کی پوری زندگی ظلم سے پاک ہو, نہ عقیدے میں, نہ لوگوں پہ, نہ اپنے اوپر, اپنے نفس پہ بھی ظلم کرنا یعنی گناہ کرنا ظلم ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ کو ہم نے امامت دی ہے اور یہ امامت کبھی بھی ظالموں کو نہیں ملے گی. یعنی جو کبھی مشرک رہا ہو, جو کبھی ظالم رہا ہو, شرابی رہا ہو, گناہ گار رہا ہو, اسے کبھی امامت نہیں مل سکتی. رسول خدا کا وہ نائب و خلیفہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے امامت کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. اور بہرحال ایک اور آیت ہے جس کو میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ رسول خدا کے رتبے کو بیان کرنے کے, وہ افضل ہے کہ انا اول الناس بے ابراہیم, سب سے زیادہ جو رسول جناب ابراہیم سے قریب لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہا الذین اتبع, یعنی جنہوں نے جناب ابراہیم کی اتباع کی ہے, جنہوں نے رسول جناب ابراہیم کے راستے کو فالو کیا. وحاد الرسول, وحاد النبی, اور یہ نبی یا یہ رسول یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. تو یعنی رسول خدا کو تابع اور فرما بردار قرار نہیں تھے جناب ابراہیم کا, بلکہ کہا کہ وہ لوگ سب سے قریب ہیں جو انہوں نے ان کے پیروی کی, یا یہ نبی قریب ہیں سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جناب ابراہیم کے ذبح اسماعیل کا بھی میں نے پیش کر دیا کہ جناب اسماعیل کا تھا وہ ذبح کرنے والا. اور آخری جو پیش کر رہا ہوں وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر. یہ قرآن کریم سے جلدی سے میں چند آیات میں تلاوت کر دوں اور پھر انشاءاللہ تھوڑے سے سوالات ہم لے لیں گے اختتام پہ. تو اب یہاں اللہ بڑے واضح الفاظ, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بیت ہے, بیت یعنی بیت اللہ, اللہ کا گھر, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, ہم نے لوگوں کے اجتماع کا اس کو قرار دیا, لوگوں کے جمع ہونے, وَأَمْنًا, اور ہم نے اس کو امن کی سرزمین قرار دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جو مقام ابراہیم ہے وہاں پہ نماز قائم کرو, یعنی جب طواف کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, جس کو میں نے پہلے جلدی سے تفسیر پیش کی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر. کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارا اس گھر کو امن کی سرزمین قرار دے اور جو اس میں بسنے والے ہیں ان کے لیے ان کو پھلوں سے نواز رزق عطا فرما. من آمن منهم باللہ والیوم الآخر, جو بھی اللہ کو مانتا ہے اور روز آخر کو مانتا ہے. تو اب یہاں پہ پھل یعنی ایمان کا پھل, ان کو ایمان کے پھلوں سے اور پھر ان کے اوپر نعمتیں اور برکتیں نازل فرما جو اللہ نے نازل فرمائی مکہ میں بسنے والوں کے لیے. قال ومن کفر, تو اللہ نے جواب دیا ومن کفر فامتعه قلیلا, لیکن اے ابراہیم جو بھی کافر ہو جائے گا جو کفران نعمت کرے گا تو میں اس کو فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير, تو میں اسے تھوڑی بہت جو ہے وہ نعمتیں عطا کروں گا لیکن اس کے بعد پھر اس کو عذاب جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤں گا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جانے کے لیے. یہ آیت ہے جو خانہ کعبہ کی دیواریں اللہ نے بلند کرنے کے لیے کہا. تو اب حجر اسود جو سیاہ پتھر گناہوں کے سیاہ ہو گیا تھا سفید تھا, وہ ان کو عطا کیا جناب آدم کو. جناب آدم نے سب سے پہلے کعبہ بنایا تھا لیکن ایسے نہیں جیسے جناب ابراہیم نے بنایا تھا, ایک چادر تھی وہاں بہت سی روایات کے اندر ہے. اب جناب ابراہیم کو کہا کہ یہ پتھر ہیں, جو پتھر نازل ہوئے جناب ابراہیم اسماعیل دونوں نے ان پتھروں کو اٹھا اٹھا کے وہاں پہ رکھنا شروع کیا اور اللہ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو چننا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگارہ ہم سے قبول فرما لے, بے شک تو ہی سب سننے اور علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک وارنا مناسکنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پروردگار ہماری نسل کے اندر ایک امت مسلمہ قرار دے اور ہمیں ہمارے مناسک جو مناسک ہم حج انجام دے رہے ہیں وہ دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما, بے شک تو ہی تواب و رحیم ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے دعا کی پروردگارہ ہماری نسل کے اندر ایک رسول بھیج, یہ رسول خدا کے لیے دعا مانگ رہے کہ وہ جو آخری اور تیرا بہترین رسول ہے وہ ہماری ذریت میں تھے جو ان پہ یہاں پہ آنے والوں پہ تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو علم دے کتاب کا اور حکمت کا اور ان کو تزکیہ کرے, بے شک کہ تو ہی عزیز و عزت والا اور حکیم ہے. جب اللہ نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا قرآن میں تو کہا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, تو اللہ نے يزكيهم کو پہلے رکھا یعنی اے ابراہیم کتاب و حکمت کے علم سے پہلے تزکیہ ضروری ہے, تو تزکیہ پہلے ہے بعد میں کتاب و حکمت کا علم ہے. تو بہرحال رسول خدا کے لیے دعا کی اور اتنے 100 سال بعد وہ دعا پوری ہوئی, یعنی دعا پوری ہو گئی تھی لیکن اللہ نے جناب رسول خدا کو ان کی نسل میں رکھا. بہرحال آیات بہت زیادہ ہیں, انشاءاللہ کہ اور موقع ملا تو میں اس کو مکمل کروں گا, اگر کہیں تو میں آج پڑھ دیتا ہوں. اب یہ گھر بنایا جناب ابراہیم و اسماعیل نے, انہوں نے فوراً وہ 4 دیواریں بنائی اور 3 مقامات اس میں بڑے اہم تھے. پہلا رکن یمانی جہاں پہ جو ہے وہ والدہ جناب امیر علیہ السلام نے اندر جانا تھا اور 2 مشرق و مغرب کی طرف اس کے دروازے رکھے اور شاد روان جسے کہا جاتا ہے اور حتیم جو ہے ایک طرف اس طرف دروازہ رکھا اور مقام ابراہیم, یہ 3 پتھر بڑے اہم تھے. تو رکن یمانی, حجر اسود اور مقام ابراہیم اور صفا مروہ جہاں پہ یعقوب 2 نازل ہوئے تھے وہاں پہ رکھے گئے تھے جس کی روشنی کی وجہ سے اس کو پورا حرم قرار دیا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جہاں پہ کھڑے ہو کے جنہوں نے جس پہ کھڑے ہو کے وہ خانہ کعبہ کی اینٹیں رکھی تھی, وہ جو پتھر رکھے تھے اسے کہا جاتا ہے مقام ابراہیم. اور وہ جگہ جو ہے جس پہ اس پہ ابھی بھی آپ جائیں تو آپ کو جناب ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان نظر آئے اور وہ سونے کا انہوں نے وہ ایک چھوٹا سا بنا دیا ہے, اس کے درمیان میں وہ پتھر ہے جس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنا. اگر آپ اندر جائیں تو اس کے اندر کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کچھ برتن ہیں, کچھ جو ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہاں پہ لکھا گیا تھا, تو وہ جناب رسول اللہ نے اس کو مٹاؤ نہیں, اس کو ختم نہیں کرو. تو اندر جائیں تو وہاں پہ بھی بہت سی چیزیں, تو ساری دنیا خانہ کعبہ کی طرف, وہ کہتے ہیں نہیں مسجد الحرام کی طرف رخ کرنا کافی ہے. اور وہ اللہ پہلا جو ہے وہ قبلہ اول جو ہے بیت المقدس تھا, رسول خدا غار حرا سے جب نماز پڑھتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف اور بیت المقدس دونوں کی طرف تھا, یعنی بیچ میں خانہ کعبہ آتا تھا, بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے. اور پھر بعد میں جب آپ مدینہ چلے گئے تو مسجد ذو قبلتین جو ہے, دو قبلوں والی مسجد, اس میں اپوزٹ تھے قبلے, ایک طرف بیت المقدس دوسری طرف مکہ. تو رسول خدا کا دل تھا کہ میرا جو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا ہے وہی قبلہ ہو جو جناب داؤد نے بنایا. وہ تو اللہ نے کہا کہ فلا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء, یہ بھی سورہ بقرہ کے آیات ہیں دوسرے پارے کی, قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء, ہم جو ہے وہ آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول خدا کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے اور ہم نے جو ہے قبلہ کو بدل دیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبلہ بدل دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں جلدی سے اس کی بھی آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں آپ کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ قد نرا تقلب وجھک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, تو ہم وہی آپ کے لیے قبلہ بنا رہے ہیں جس پہ آپ راضی ہیں. یعنی اللہ تو اس حد تک رسول خدا کی رضایت کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا قبلہ کیا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیجیے. وحیثما کنت فولوا وجوہکم شطرہ, اور جیسے تم ہو تم سب کے سب جو ہے اپنا رخ وہ مسجد الحرام کی طرف کر لو. اب یہاں ہوا کیا کہ رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے, ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, جب آپ کا یہ قبلہ تبدیل ہوا تو آپ نے فوراً جو ہے اپنا رخ بدل لیا. تو اب آپ کا رخ ہو گیا صحابہ کی طرف جو آپ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے. صرف ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو باقاعدہ نماز میں پورا کا پورا گھوم کے آئے اور رسول خدا کے پیچھے کھڑے ہوئے, اور آپ نے جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی. کہ جب قبلہ بدل گیا تو رسول خدا کی صرف جناب امیر علیہ السلام کی خصوصی تھی کہ آپ رسول خدا کے پیچھے کھڑے تھے, باقی سب صحابہ کا کیا ہوا کبھی, آج سے قبلہ بدل گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ قبلہ رسول خدا کا خانہ کعبہ قرار دیا جو رسول جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کی تھی, اور اس کو تھوڑا سا بلندی پہ بنایا اور اس کی دیواروں کو اونچا رکھا, 10 ذرا اس کی بلندی رکھی ہے. اور اس کی جو ہے چھت جب اوریجنلی ڈالی تھی تو اس میں کھجور کے پتے رکھے تھے, کپڑا ڈالا تھا, اور وہ ایسی نہیں تھی مضبوط, یعنی اینٹوں کی چھت نہیں تھی. اور اس کے اندر ایک میزاب رکھا, میزاب رحمہ, اور حتیم جو پورا کا پورا سیما سرکل بنا ہوا ہے جس کے اندر پھر جناب جب حاجرہ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر وہاں بنائی گئی, اور پھر جناب اسماعیل کا جب انتقال ہوا تو ان کی بھی وہیں قبر. وہ لوگ جو کہتے ہیں قبروں کا طواف بدعت ہے, تو خانہ کعبہ کے سارے مسلمان مانتے ہیں کہ جب آپ طواف کعبہ کریں تو حتیم سے باہر سے آپ کو طواف کرنا ہے, وہ جو سیما سرکل بنا ہے اس کے باہر سے طواف کرنا ہے, اندر سے طواف نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہاں پہ 18 انبیاء کی قبریں ہیں جناب اسماعیل کی نسل سے اور جناب حاجرہ کی, چلیں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبر ہے. تو خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہے ہوں تو آپ کو باہر سے طواف کرنا ہے, تو پھر بدعت نہیں ہے قبروں کا طواف کرنا. اگر ہم جائیں نجف و کربلا میں اور قبر کا طواف کریں تو یہ بدعت نہیں ہے, بلکہ حج کی سنت ہے, سنت نبوی ہے کہ باہر سے طواف کرو. تو بہرحال یہ میں نے مختصر سے احکام بیان کیے, اگر آپ سوال ہوگا تو جلدی سے پیش کر دیں گے, پھر انشاءاللہ ہم کل جاری رکھیں.
بہت بہت شکریہ قبلہ, یہ قبر کی جو آپ نے بات کی اور کس طرح ہم یہ سنت نبی ہے, کیونکہ یہ کافی سارے اس طرح کے سوالات آتے کہ بدعت, اور آپ نے بہت ہی اچھی طرح واضح کروا دیا اس موضوع کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ قبلہ کی صرف خانہ کعبہ کا جو نور ہے اس کا کیا, یہ خانہ کعبہ صرف زمین کے لیے یا آسمانوں کے لیے بھی ہے, یعنی خدا نے اس کے کچھ آسمانوں
بھی خلق کیا ہے؟ بہت زبردست سوال. تو یہ خانہ کعبہ جو ہے بیت معمور عین اسی کے اوپر ہے, کیونکہ یہ زمین گھوم رہی ہے, اور یہ صرف زمین نہیں گھوم رہی, پہلے لوگ سمجھتے تھے سورج گھومتا ہے. تو کلو یجری باجل مسمى, سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہر چیز اپنے ایکسس کے اوپر جو ہے وہ طواف کر رہی ہے, گھوم رہی ہے. تو یہ زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے, پورا نظام شمسی بھی طواف کر رہا ہے, پوری گیلیکسی کہکشاں جو ہے وہ بھی طواف کر رہی ہے, پورا آسمان, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دائرہ ہے. تو یہ بیت معمور کے عین اوپر ہے, یعنی بیت معمور ہے جو چوتھے آسمان پہ کعبہ ہے فرشتوں کا جو وہاں پہ طواف کرتے ہیں, تو ان کا کعبہ وہ اسی طرح سے یہاں پہ بنایا گیا, یہ زمین کے اوپر ہے. اور یعنی ساری دنیا مکے کی طرف رخ کر لے کافی ہے, کیونکہ خانہ کعبہ کے اور مکے والے جو ہیں وہ مسجد الحرام کی طرف رخ کریں, مسجد الحرام میں جتنے لوگ ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں, اور جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے گا تو وہ اس کے مرکز جو بیچ میں ہے وہ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی آپ دیوار کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھیں, نہیں, وہ جو خانہ کعبہ کا جو بیچ ہے وہ سارے اس طرف نماز پڑھیں گے, کیونکہ ہم سارے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے ہوتے ہیں سب کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے, لیکن جب ہم مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم دائرے میں ہوتے ہیں سارے کے سارے, سب کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے, ایک دوسرے کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیسے پتا چلے آگے کون کھڑا ہے پیچھے کون کھڑا ہے؟ تو اگر امام آگے ہے اس دائرے کے اندر تو باقی لوگ پیچھے کھڑے ہیں تو وہ ان کی جماعت ہو گئی, چاہے وہ سامنے سے دیکھ رہے ہوں کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے امام, تب بھی نماز ہو گئی ان شاء اللہ. سوری معذرت, میں نے تھوڑا سا اٹھایا.
بس دو منٹ رہ گئے, ایک اور سوال پوچھنا تھا, شاید ٹائم نہ ہو اس کا. سوال یہ, پھر شاید کل کے لیے پوچھ لیں گے پھر ٹائم نہ ہو. سوال یہ کہ خانہ کعبہ کا ہمیں ملتا ہے کافی جگہ پہ کہ خانہ کعبہ کو مکہ کو پروٹیکشن دی گئی ہے یعنی حفاظت, اور جب ابراہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ تو اس کو بچایا, لیکن اس کے بعد پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار بھی کیا گیا, اور یعنی ہسٹری میں اس طرح مل رہا ہے, تو کیا اس کی وجوہات ہیں؟
ہاں دیکھیں, یعنی یزید نے حملہ کیا اور عبداللہ ابن زبیر اور مصعب ابن زبیر وغیرہ کو, سعید ابن جبیر کو اس نے جو حملہ کروایا اس کے آدمی نے مار دیا, لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کے خلاف کو آگ لگی, لیکن جس جرنیل نے حملہ کیا تھا وہ اسی سفر کے اندر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس کو بیان نہیں کر سکتے ہم, اور وہ اس گندی بیماری کے اندر جو ہے وہ اسی میں مر گیا. اور یزید نے, وہ کہتے ہیں کہ تین ایسے کام کیے, یہ جو آج یزید رضی اللہ نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں صحیح بخاری میں, کیونکہ انہوں نے لکھا کہ وہ خلیفہ تھا, مجھے تعجب ہوتا ہے ان کی عقلوں کے اوپر. تین ایسے گناہ کیے ہیں کہ ایک بھی گناہ کرتا تو اس کی جہنم کے لیے کافی تھا. امام حسین کو 61 ہجری میں اس نے شہید کیا, 62 ہجری میں اس نے واقعہ حرہ مسجد نبوی کو تاراج کیا اور اس کے فوج نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں, اور مسجد مدینہ کو اس نے اپنی فوج پہ حلال قرار دیا, جس کے نتیجے میں کئی ہزار بچے ناجائز بچے پیدا ہوئے. اور تیسرے سال اس نے 63 ہجری کے اندر خانہ کعبہ پہ حملہ کیا عبداللہ بن زبیر کو مارنے کے لیے, جس میں خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی, اس کے بعد پھر وہ مرا, جو اس کے لیے ہے کہ بھائی یعنی کس یعنی جس وہ موت میں مرا ہے جس طرح سے اس کو جس سے آئے. تو یہ بہرحال وہ عبرت بنے, اور اللہ نے اس کی ہمیشہ حفاظت کی ہے, جو بھی خانہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے وہ برباد ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ, ٹائم بھی اب ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ اسی ٹاپک کو انبیاء قرآن کو لے کے چلیں گے یہی ٹائم اسی ٹائم کو. بہت بہت شکریہ آپ کا قبلہ, انشاءاللہ پھر دوبارہ. ناظرین سامعین کرام, جیسے آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے سنی گفتگو, خانہ کعبہ کی حرکت کس طرح بنایا گیا, حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے کس طرح انہوں نے دعا کی, اور کہ ان کی امت میں ان کی نسل میں رسول اللہ آئیں, تو یہ ساری ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ جو ہمیں نہیں ملتی. اب آپ جب قرآن پڑھیں گے تو معرفت کے ساتھ اور پڑھیں گے وہ آیتیں, جب حضرت ابراہیم کا نام آئے گا, خانہ کعبہ کا نام آئے گا, تو آپ کو پتہ لگے